بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اصل مضمون سے پہلے اصل مضمون، کیونکہ مسائل تو اصل ہیں. تو نماز میں جو ہم آخر میں بیٹھتے ہیں، جب التحیات پڑھتے ہیں، تو اس بیٹھنے کا نام ہے قاعدہ، اور جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. اس کا نام کیا ہے؟ جلسہ. جلسے کے تو ہم لوگ بڑے شوقین ہیں نا، جلسے سننے کے. لیکن میرے شیخ نے بھی ایک جلسے کا ذکر فرمایا، اب اس جلسے کا نام بھی سنیے. بفیض مرشد کامل، میرے مرشد فرما رہے ہیں، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل. بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، تو دل پر ہر وقت جلسے قرب محبت ہوتا رہتا ہے. یہ ہے جلسہ، یہ بھی ایک جلسہ ہے، جلسے قرب محبت. دیکھیے کیسا جلسہ ہے یہ اللہ والوں کے قلب پر ہوتا ہے. جو بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، تو دل پر ہر وقت جلسے قرب محبت ہوتا رہتا ہے. دیکھیں مطلب کیا، یہ بھی ایک جلسہ ہے، ایک سیاسی جلسہ ہے اور دوسرے بھی جلسے، سب اپنی جگہ ہے. لیکن اللہ والوں کا جلسہ قرب محبت، کیا نام رکھا ہے حضرت نے اس کا، جلسہ قرب محبت. لازان بات ہے جب وہ چیز ملی. اور اس کی دلیل دیکھیے، ابھی دلیل آئی، اور اس دلیل سے پہلے چلو کچھ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا. وہاں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے پاس بیٹھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس بیٹھو تو اللہ والوں کے پاس بیٹھو. وہاں رومی کیا فرماتے ہیں، گر حرز خواہت ہم نشینی با خدا. یہ معاذ جلال الدین رومی ہے. حرز خواہت ہم نشینی با خدا، اگر کوئی چاہے کہ وہ اللہ تعالی کے پاس بیٹھے، تو فرماتے گو نشینت با حضور اولیاء. اس کو کہہ دو کہ تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو. وہاں رومی فرما رہے ہیں، میرے مرشد نے اس مضمون کو، مولانا کے اس مضمون کو مدلل کیا اور اس کی دلیل پیش فرمائی. فرمایا اس کی دلیل ہے وہ حدیث شریف اور حدیث قدسی. حدیث قدسی کی کیا تعریف ہے؟ الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینه النبی بلفظه وینسبه الی ربه. حدیث قدسی وہ کلام نبوت جو نبی کلام فرما کر منسوب فرما دے اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو حدیث قدسی کیا ہے؟ انا جلیس من ذکرنی. دیکھیے بہت مشہور حدیث شریف ہے یہ. انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. انا جلیس، میں جلیس ہوتا ہوں، ہم نشین ہوتا ہوں. من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے. تو اللہ والے اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کا ذکر تو کامل ہے. لہذا جو اللہ تعالیٰ کے عاشقین اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہم نشین نہیں ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنا نہیں ہوا. دیکھیں نا، جلیل مدلل ہے مضمون، یہ تصوف نہیں ہے. میرے تو شیخ فرماتے ہیں، بابانگ دوہل بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ جو تصوف شریعت و سنت سے ثابت نہ ہو ہم اس تصوف کو نہیں مانتے. صاف صاف فرمایا شریعت و سنت اصل ہے. ہاں، شریعت و سنت کو محبت سے پیش کرنا یہ تصوف ہے. شریعت و سنت کو محبت سے پیش کرنا یہ تصوف ہے، ورنہ شریعت و سنت تو اصل ہے بھائی، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. ناچنے سے تھوڑی کوئی اللہ کا قرب ملتا ہے، بریانی کھانے سے تھوڑی ملتا ہے. بے شک بریانی کھائے، لیکن کب؟ جب قلب بریاں حاصل کرے. جلا بنا دل ہو، بریاں مانے جلا بنا، قلب بریاں ہو. بریانی کھانے کا مزہ بھی ہے، یعنی وہ دل اللہ کے لیے جل رہا ہو، اللہ کے لیے تڑپ رہا ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو. تو جب جلا بھنا دل ہوا، اب اللہ تعالیٰ کی نعمت کھانے کا بھی تو مزہ ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت دینے والا خوش، اب نعمت میں مزہ آئے گا جناب. یہ ہے، ہو گیا نا جناب. نعمت سے انکار بھی نہیں کیا، انکار بھی نہیں کیا، لیکن بتا دیا کہ نعمت کب بنے گی. نعمت کب بنے گی؟ جب نعمت دینے والا خوش ہو تب نعمت ہے. اور پہلے زمانے کے اندر ہمیں اپنے بچپن میں بھی یاد ہے، آج کل جس چیز کو میں برتن رکھے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں شو کیس، ہے نا؟ اس کا نام کیا ہے؟ شو کیس. اس میں بھی دیکھیے کتنا بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، شو کیس، دکھانے کی چیز، دکھانے کا ظرف. لیکن پہلے اس کا نام ہوتا تھا نعمت خانہ. جی، ہندوستان کے لوگ جو پرانے ہیں وہ لوگ جن چیز میں برتن وغیرہ رکھتے تھے اس کو کہتے تھے نعمت خانہ. خود ہمارے گھر میں یہ مستعمل تھا یہ لفظ. ہماری والدہ بولتی بیٹا جاؤ نعمت خانے سے برتن لے آؤ فلاں سے، ہمیں خود ہمارے گھر میں استعمال ہوتا تھا جی، اس کا نام نعمت خانہ. دیکھیے کتنا پیارا نام، یعنی اس میں بندگی کیسی ہے. اب نام رکھا ہے شو کیس، دکھاوا اور ریا. دیکھیے کتنا فرق ہے. اور اس کا پہلے نام تھا نعمت خانہ. کتنے لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا یہ، کہ ہمارے گھر میں بھی مستعمل تھا یہ. ہمارے بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز ملتی ہے جناب. اس کا نام ہے ایک، دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے برتن دیے، اچھے خوبصورت برتن ہے، نعمت ہے نا، تو اس کا نام رکھا نعمت خانہ. کہ اللہ جو آپ نے نعمت عطا فرمائی ہم نے نعمت خانے میں رکھ دی. یہ رکھا اس لیے کہ آپ کی نعمتیں اس میں رکھے. اور یہ شو کیس، دکھاوا، کتنا فرق ہے. دیکھیے ریاض دکھاوا نعمت ہے، نعمت کے استعمال تو نعمت ہے بھائی. تو میرے دوستو جلسے سے بات چلی تھی کہاں تک پہنچ گئی، تو دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جلسہ. اور یہ جلسہ واجب ہے. اس میں میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جلسے میں ذرا اہتمام کریں، بڑی کوتاہی ہے اس میں بہت کوتاہی ہے. کہ ہم لوگ جلسہ کہہ کے سجدے چھوٹے بس بیٹھے، ابھی پورے نہیں ہوئے دوسرے سجدے میں چلے گئے، واجب ادا نہیں ہوتا. اس میں ہر آدمی سے اپنی خود ہی، جس کو کہتے ہیں سیلف اسیسمنٹ، خود احتساب. انگریزی بولنے سے بڑا روب پڑتا ہے جناب. کیونکہ ملا کی زبان سے انگریزی، اگر ملا کی زبان سے انگریزی جاری ہو جائے تو یہ تو بہت ہی. اور پھر پڑھا ہے میں نے زندگی کافی، پڑھا ہے گریجویشن اور اس کے بعد بھی پڑھا ہے. تو ملا کی زبان سے انگریزی لفظ سے بہت روب پڑتا ہے جناب. تو خود احتساب، اپنا خود جائزہ لے میرے دوستو کہ میں بچیانی. دیکھیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب شیخ کی محفل میں آؤ تو اگر شیخ جو بات ارشاد فرمائے اس کو غور سے سنو، اور اس نیت سے سنو کہ میں اس کو سنوں گا اور یہ فکر کروں گا کہ یہ چیز میرے اندر ہے کہ نہیں ہے. فرمائے کہ اگر ہے تو یہ نہیں کہ جی میرے لیے نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس پر شکر ادا کرو کہ الحمدللہ یہ اچھا کام میں کرتا ہوں، یا جو شیخ نے برائی کی بات بتائی یہ برائی میں نہیں کرتا، تو اس پر شکر ادا کرو. اور فرمایا کہ اگر وہ شیخ کوئی بات ارشاد فرما رہا ہے، اچھا کام یا برا کام، اگر وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے اچھا کام تو فکر کرو، اگر ہے تو شکر کرو، نہیں تو فکر کرو کہ یہ میں نے کرنا ہے، اور اگر وہ برائی کا کام کرتا ہے تو فکر کرو کہ میں نے نہیں کرنا، اور اگر نہیں کرتا تو شکر کرو کہ میں نہیں کرتا. یعنی فکر اور شکر، یہ دو چیزوں میں رکھنا ہے. لہٰذا یہ بات نہیں تھی، انتہائی تو سب پتا ہے، بھائی مضمون سنا ہے. تو یہ جلسے کے درمیان میں جلسہ یہ واجب ہے. اچھا آپ مسئلہ بتا رہا تھا کہ آخری جو قعدہ ہے، تو یہاں تحیات جس میں پڑھی جاتی ہے، یہ قعدہ اگر آخری رکعت ہے تو جتنی دیر التحیات پڑھی جاتی ہے، التحیات سے مراد ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسولہ. یہاں تک پورا التحیات مراد ہوتی ہے، یا تشہد بھی کہتے ہیں. التحیات سے لے کر یہاں تک پڑھنا یا تشہد بھی اس کا نام ہے، التحیات بھی نام ہے، دو ناموں سے اس کو کہا جاتا ہے. اتنا تو جتنی دیر یہ التحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر آخری رکعت میں بیٹھنا فرض ہے. آخری رکعت میں، آخری قعدے میں. اگر تین یا چار رکعت کی نماز ہے تو دو رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے، وہاں آخری رکعت میں فرض، اور دو رکعت کے بعد اگر آخری رکعت نہیں ہے، تین تیسری یا چار رکعت ہے، دو رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے اور آخری رکعت میں بیٹھنا فرض ہے. اوکے نا، بیٹھنا، پڑھنے کا ذکر نہیں کیا ابھی میں نے، ابھی بیٹھنے کا ذکر ہے. اور التحیات کا پڑھنا، یہ تو ہوا بیٹھنا، ایک التحیات کا پڑھنا چاہے آخری رکعت ہو چاہے دوسری رکعت ہو، یہ پڑھنا واجب ہے. التحیات کا پڑھنا دونوں صورتوں میں واجب، اور التحیات کی مقدار بیٹھنا آخری رکعت میں فرض اور دو رکعت کے بعد واجب ہے. مسئلہ سمجھ میں آئے گی نا؟ ہو گیا نا بھائی؟ دادا اگر کسی نے چھوڑ دیا دو رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، چھوڑ دیا تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، اور آخری رکعت میں تو بیٹھتا ہی ہے. لیکن آخری رکعت میں بھی ایسا ہوتا ہے، جی اب سن لیجئے، ہوتا یہ ہے کہ آخری رکعت میں بیٹھنا فرض ہے، سجدے سے اس کو جانا تھا تحیات میں، بیٹھنا تھا فرض پہ جانا تھا، فرض کے بجائے وہ اوپر کھڑا ہو گیا، تو چونکہ اب فرض میں تاخیر ہو گئی، فرض میں تاخیر ہوئی، اب وہ کیا ہوا، اوپر کھڑا ہو کر پھر بیٹھ گیا. اب فرض میں تاخیر کی نا، تو اس فرض میں تاخیر کرنا یہ بھی واجب ہے، فرض میں یعنی تاجیل کرنا واجب ہے، اور دیر کرنا اس پر سجدہ صاف کرنا پڑے گا. یہ بھی مسئلہ ہے نا جناب، فرض کو اپنے موقع پر ادا کرنا یہ بھی واجب ہے، اب چونکہ اس نے موقع سے ہٹا دیا اور تاخیر کر دی، واجب چھوٹ گیا، اب اس واجب پر سجدہ صاف کرنا پڑے گا. اوکے نا جناب مسئلہ. اب تحیات کے پڑھنے کے متعلق اور انگلی اٹھانے کا قاعدہ وہ کل پیش کروں گا ان شاء اللہ تعالی. اب ہم اپنے مضمون پہ آتے ہیں. مضمون ہے عشق و محبت، عاشق عشق و مستی، عاشق عشق و مستی. میرے شیخ فرماتے ہیں بازو پر عجیب کیفیت اور ساری ہوتی ہے، اور ان کا نام حضرت ہے ایسے اولیاء اللہ، ایسے اولیاء اللہ جن کے پر عشق و مستی غالب ہے، ان کا نام حضرت نے کیا رکھا ہے؟ ان کا نام رکھا ہے عاشق عشق و مستی، عاشق عشق و مستی، نا واقف انتظام بستی. یعنی یہ لوگ سیاست نہیں جانتے، ان کو سیاست اور انتظام نہیں پتا. عاشق عشق و مستی، نا واقف انتظام بستی. چلو اس میں پتا چلے کہ کیسے ہوتے ہیں، ابھی سن لیجیے. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، لیکن استغراق کا یہ عالم رہتا تھا کہ حضرت تشریف فرما ہے، پوتے کی شادی ہو رہی ہے، شامیانہ لگ رہا ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، شامیانہ لگ رہا ہے. حضرت نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو ان کو بتایا حضرت آپ کے پوتے کا ولیمہ ہے. فرمایا اچھا ماشاءاللہ، اپنے کام میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر میں پوچھا، ارے بھائی یہ بڑے چہل پہل، گہما گہمی، یہ کیسی ہے کہ حضرت آپ کے پوتے کا ولیمہ ہے؟ میں ہاں بھائی ابھی تو تم نے بتایا تھا. ہاں ٹھیک ہے. تھوڑی دیر گزری، پھر حضرت سے حضرت نے پھر پوچھا، ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اتنا ہنگامہ، لوگوں کا آنا جانا؟ کہ حضرت عرض کیا تھا کہ یہ آپ کے پوتے کا ولیمہ ہے. تو میں بس اب مت بتانا، اب مت بتانا، یہ عالم تھا. اس کو کہتے ہیں عاشق عشق و مستی. لیکن کبھی ایسا نہیں کہ جماعت کی نماز چھوڑ دی. شیخ عبد الحق رتولوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چشتیہ کے مشائخ میں سے گزرے ہیں، ان کا یہ عالم تھا کہ 30 برس تک جامع مسجد میں جماعت سے صف اول میں نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کو مسجد کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا. ایک خادم ان کے آگے حق حق کہتا ہوا جاتا تھا، لیکن 30 برس میں کبھی جماعت کی نماز صف اول میں بھی اور تکبیر اولیاء سے بھی نہیں چھوڑی، اور عالم یہ تھا کہ مسجد کے راستہ معلوم نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں عاشق عشق و مستی، عشق و مستی کا یہ عالم کہ جماعت کی نماز نہیں چھوڑی. جی یہ بھی عشق و مستی کا یاد رکھے کہ پابند شریعت کبھی آزاد نہیں ہے، پابند شریعت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی عدل کوئی میعاد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ محبت میں پابند ہوا، جی ہوش ہی نہیں رہا. کیوں جی؟ عشق میں ہم ڈوبے ہوئے تھے کہ یاد ہی نہیں رہا کہ جماعت کی نماز پڑھنی ہے. نہیں، عالم یہ کہ مسجد کا راستہ معلوم نہیں ہے، لیکن کبھی جماعت کی نماز سب سے اول میں تکبیر اولا سے بھی نہیں چھوڑی. شیخ عبدالحق رتولوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے. اور عالم کیا کہ خبر ہی نہیں ہے رستہ کدھر ہے، میرے شیخ نے سنایا, حالات میں بھی حضرت کے لکھا ہوا ہے کہ حضرت کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں دریا دیکھا. فرمایا اچھا دریا, سبحان اللہ, اتنی پیاری جگہ. دریا کے کنارے یہ عاشق اللہ والوں کو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے. لبے دریا ہے کوہ کا دامن, پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل, پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل, یہی ہے میرے آہے دل کے منازل. منازل اترنے کی جگہ, لینڈنگ, جہاز اترتا ہے نا آہے دل کا بس. تو یہ تو اب عالم دیکھا. فرمایا دریا بھائی ہم یہی رہیں گے. میرے مرشد فرماتے ہیں, حالات میں بھی لکھا ہے کہ حضرت تقریباً 2 برس وہاں رہے اور 2 برس بعد, 2 برس کے بعد پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی یہ ردولے کے اندر دریا کہاں سے آ گیا. تو خدا نے عرض کیا کہ حضرت 2 برس پہلے آپ یہاں تشریف لے جا رہے تھے, دریا دیکھ کر آپ نے قیام فرمایا. فرمایا اچھا اتنا زمان ہو گیا. توبہ توبہ, گھر چلو بھائی, اتنی دیر گھر سے دور نہیں رہا جاتا. یہ عالم تھا. لیکن سوچو سوچ کے باوجود کبھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑی جناب, کہ استغراق جی حضرت استغراق میں. یہ ہے میرے دوستو جس کو کہتے ہیں. لیکن عالم کیا کہ انتظام کا ہوش نہیں ہے. عاشق عشق و مستی نا واقف انتظام مستی. اب کیا کریں, مضمون تو آ ہی نہیں رہا جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں کا کہ شریعت اور سنت پر قائم رہنا یہ اصل چیز ہے. اور اشرف فضل رحمان صاحب بین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک ریاست رامپور کا تنخواہ دار مولوی صاحب تھے. وہاں نواب صاحب نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ جاؤ شاہ فضل رحمان صاحب کے مراد آبادی کو لے کے لاؤ, اگر وہ آ جائے میں 1 لاکھ روپے نذرانہ دوں گا. یہ کتنے, حضرت کا انتقال 1907 میں ہوا تھا شاید, 1900 کی ابتدا میں, اور تقریباً عمر 110 برس کے قریب پائی تھی حضرت نے. تو انہوں نے, ان کے پاس وہ مولوی صاحب آئے, حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے. شاہ فضل الرحمان صاحب بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے. تو اب وہ بھی آگے مولوی صاحب, دوران بخاری شریف حضرت سانس لینے کے لیے رکے, وہ بول پڑے کہ حضرت ریاست رامپور کے نواب صاحب نے آپ کو بلایا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ تشریف لے آئیں تو 1 لاکھ روپے نذرانہ دوں گا. بس حضرت نے جو یہ بات سنی, کہاں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, علم علوم کی بارش اور ہو رہی ہے, اتنا صدمہ ہوا کہ فرمایا مولوی صاحب لاکھ پر ڈالو خاک, لاکھ پر ڈالو خاک اور سنو جو میں کہتا ہوں. پھر حضرت نے جھومنے لگے اور جھوم کر یہ شعر پڑھا, جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں, جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بحض جا میں جم دیکھتے ہیں. یہ تم لاکھ کی کیا بات کرتے ہو, ہم خالق کے افلاک اپنے پاس رکھتے ہیں اور تم لاکھ کی بات کرتے ہو. یہ عالم تھا میرے دوست, کیسا نہیں اس زمانے کا لاکھ روپیہ, کس زمانے کا, یہ 100 سال پہلے, 100 سال پہلے سے بھی زیادہ اس زمانے کا. لیکن یہ تھا استغنا, یہ تو وہ دولت تھی. ایک محدث کا واقعہ سنایا میرے شیخ نے کہ ایک محدث آرام فرما تھے, خدام خدمت کر رہے تھے, بادشاہ ملاقات کے لیے آیا, اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا بلا لو. جب بادشاہ آیا تو حضرت جو ہے اسی طرح لیٹے رہے. بادشاہ نے دعا کی درخواست کیا تو دعا فرمائے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے اپنے خادم کو بھجوایا 1000 اشرفیہ دے کر کہ جاؤ حضرت کی خدمت میں پیش کر دو. تو ان بزرگ اور جو محدث تھے انہوں نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے کہہ دینا کہ ان الذی یمد رجلیہ, کہ جو اپنی ٹانگوں کو پھیلاتا ہے, لا یمد یدیہ, وہ اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا, وہ اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا. جو اپنی ٹانگ پھیلاتا ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ تھی میرے دوستو, اور یہ وہ دولت تھی, یہ وہ دولت ہے جو اللہ والوں کی جوتیوں سے ملتی ہے. اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبداللہ صاحب بہلوی شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ہمارا ہم نے دورہ پڑھ لیا حضرت سے تو حضرت نے بخاری شریف کے اختتام پر ہم سے فرمایا کہ اے مولوی لوگوں، بخاری شریف کے الفاظ تو آپ نے پڑھ لیے، اب حقیقت ہے بخاری چاہتے ہو تو اللہ والوں کے پاس جا کر 6 مہینے کسی اللہ والے کے پاس جا کر رہو. اور پھر جوش میں آ کر فرمایا علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے کہ اللہ والوں کی جوتیوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں وہ خاک کے ذرے بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں. شاہوں کے تاجوں میں جو موتی لگے ان سے افضل اللہ والوں کی جوتوں میں جو خاک کے ذرے وہ ہیں. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ فرمائے فرمائے کہ بخاری شریف تو حاصل کری، اب روح چاہتے ہو حقیقت بخاری شریف چاہتے ہو تو اللہ والوں کے پاس جا کر یہ ملے گی حقیقت بخاری. یعنی جو علم ہے وہ عمل سے تبدیل ہو، عمل میں آ جائے گا، عمل کے سانچے میں ڈھل جائے گا. یہ حضرت نے فرمایا. لہذا یہ وہ چیز تھی میرے دوست، استغنا کی دولت کہ جس کی والے علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ منطق کے امام تیمور لنگ، امیر تیمور لنگ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. وہ تو لنگڑا ہی تھا، لنگ تو نام کے ساتھ ہے، لنگڑا تھا، تخت پر پاؤں پھیلا کر بیٹھتا تھا. اب اس زمانے کے بادشاہ علماء کا بڑا احترام کرتے تھے اور وجہ یہ تھی کہ علماء جاتے تھے حضرات سے فرماتے تھے اور ایک بات اور بغیر ضرورت کے جاتے نہیں تھے اور کسی امیر اور وزیر کی کرسی نہیں چھینتے تھے، کرسی کے چکر میں نہیں ہوتے تھے، لہذا ان کی قدر ہوتی تھی، اس لیے حضرات کہتے تھے. اب علامہ تفتزانی تشریف لے گئے، بادشاہ نے ادب کیا اور درخواست کی حضرت آپ تخت پر تشریف فرماؤ. امیر تیمور لنگ ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہے، حضرت علامہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ آپ نے بھی ٹانگ پھیلا لی. تو کیا کہتا ہے امیر تیمور لنگ، بہت اچھا بادشاہ، ماشاء اللہ بہت. اس نے کہا مرا معذور دار، مجھے معذور سمجھ بھائی، مرا لنگر، میرا میں تو لنگڑا ہوں. تو علامہ اب دیکھو اس کو کہتے ہیں علم جو سر چڑھ کر بولتا ہے نا، تو کیا فرمایا مرا معذور دار، فرمایا مجھے بھی معذور سمجھو، مرا ننگر، مجھے شرم آتی ہے ایک جاہل میرے سامنے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے. اب آپ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ کوئی حوصلہ، یہ حوصلہ کیسے ملتا ہے؟ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی محبت قلب مخلوق جب دل میں نہیں ہوگی، خالق جب قلب میں ہوگا تب یہ حوصلہ ہوگا. لہذا مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی حکیم الامت کے خلیفہ، ان کے بیعت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، ان کے بیعت کا واقعہ بہت عجیب ہے. انہوں نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں آپ کو بیعت تو کر لوں گا لیکن چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک شرط یہ کہ آپ دورہ دوبارہ پڑھیے، کیونکہ آپ نے دورہ غیر مقلدوں سے پڑھا ہے، آپ دیوبند میں جا کر دوبارہ دورہ پڑھیے، نمبر ایک. دوسری شرط یہ ہے کہ چونکہ امرتسر کے رہنے والے تھے پنجاب کے لوگ، آپ کا قرآن مجید درست نہیں ہے، قاعدہ پڑھیے، نورانی قاعدہ پڑھیے، نمبر دو. نمبر تین شرط کہ اپنی بیوی سے این او سی لائیے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لائیے کہ ملا ڈنڈا نہیں لگاتا، مارتا نہیں ہے، دیکھا آپ نے صاحب ملا پٹائی نہیں کرتا. یہ کیونکہ اب پنجاب کے لوگوں میں بہت بڑی یہ بیماری زیادہ ہے بیویوں کو مارنا، تو حضرت نے تیسری شرط لگائی کہ لاؤ بیوی سے سرٹیفکیٹ لاؤ کہ ملا پٹائی نہیں لگاتا. نمبر چار کہ میرے کسی خلیفہ کو 40 اصلاحی خطوط لکھیے، چاہے ایک دن میں لکھے چاہے جتنے زمانے میں لکھے، وہ 40 خطوط چاہیے اصلاحی. میرے شیخ فرماتے ہیں جس کو اللہ پیارا ہوتا ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. ایک برس پورا دوبارہ جا کر پڑا دوڑا، مفتی سے عالم بن چکے تھے لیکن دوبارہ دورہ پڑا اور اپنے ہی شاگرد سے نورانی قاعدہ پڑا اپنے شاگرد سے نورانی قاعدہ پڑا بیوی سے بھی کہا کہ بھائی لکھ دے لکھ کر دے این او سی دے وہ بھی لکھوائی اور 40 خطوط بھی حضرت کو پیش کیے اس کے بعد حضرت نے بیعت فرمایا اس کے بعد حضرت نے بیعت فرمایا ایسے نہیں میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے خوں کیوں میں مفت کسی کو دوں میں میری مفتی نہیں لذا اس کا نتیجہ دیکھیے جب حضرت نے یہاں مدرسہ کھولا جامعہ شفیع لاہور 1952-53 کی بات ہے یہ گورنر عبد الرب نشتر پنجاب کا گورنر رہا ہے سردار عبد الرب اس کا نام تھا بہت مشہور ہے تو میرے شہر نے اس پر ایک واقعہ اور سنایا تھا نشتر کے نام پر جی جی اچھا ماشاء اللہ تو وہ اتنا مشہور اس کا ایک واقعہ اور سنایا حضرت نے کہ ایک دفعہ جگر مراد آبادی ان سے ملنے کے لیے آئے گورنر عبد الرب سے نشتر سے تو اب چونکہ شاعر لوگ تو ایسے اول جلول رہتے ہیں تو انہوں دربان میں گھسنے نہیں دیا تو انہوں نے جگر صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی میں ایک پرچہ لکھ رہا ہوں یہ پرچہ لے جا کر بس ان کو دے دو اور کچھ نہیں میں جا رہا ہوں اس پر یہ لکھا کہ نشتر سے ملنے آیا ہوں نشتر کہتے ہیں وہ اس طرح کی طرح ہوتا ہے نا کاٹنے کے لیے جو ہوتا ہے اس کو نشتر کہتے ہیں نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ کیسا ادبی جملہ ہے نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ یعنی کہتے ہیں نا بڑا جگری آدمی ہے کتنا حوصلہ ہے کہ نشتر وہ کہہ رہے خدا مجھے کاٹ نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ بس کہا یہ دے دو اب وہ یہ کیا کہ چلے گئے بھائی دے دو اندر وہ پوچھا تو ننگے پاؤں گورنر صاحب باہر دوڑے ہوئے اور کہا ارے بھائی پکڑو پکڑو جگر صاحب کو معافی آ کر مانگی کہ حضور یہ آپ کو کہاں پہچانتے ہیں سمجھ گئے یہ جگر ہوگا بھاگے ہوئے آئے ننگے پاؤں میرے شیخ فرماتے تو گورنر عبد الرب نشتر حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت حکومت پاکستان کا کچھ پیسہ ہے زکات کا پیسہ جس کی مجھ کو اجازت ہے خرچ کرنے کی میں اس کا مجھے اجازت ہے تو میں آپ کے مدرسے کے لیے 1,00,000 روپیہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور کون سے زمانہ 52-53 کی بات ہے یہ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے حکومت سے نہیں لیا یہ بڑی اہم بات ہے بلکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ نے ایک بات فرمائی تھی حضرت کی وصیت میں یہ بات شامل تھی دو باتیں نمبر ایک تو فرمایا کہ غریبوں سے کبھی چندہ لینا بند مت کرنا غریبوں کا چندہ ضرور لینا چاہے وہ ایک چونی بھی دے ایک آنا بھی دے ضرور لے لینا وہ غریب کا کبھی منع مت کرنا یہ حضرت نے فرمایا کیونکہ غریب کا چندہ تھوڑا ہوتا ہے اس میں اخلاص بہت ہوتا ہے لہذا حضرت نے فرمایا کبھی منع مت کرنا اور نمبر دو بات جو ارشاد فرمائی بہت باتیں ہیں ان میں سے دو باتیں بتا رہا ہوں دوسری بات یہ فرمائی کہ کبھی مدرسے کی جائیداد مت بنانا کیونکہ مدرسے کی جائیداد ہوگی تو نظر ہوگی کہ وہاں سے مال آئے گا فرمایا جب وہاں سے آئے گا تو اللہ کی طرف سے مدد ختم ہو جائے گی اس لیے ہمارے شیخ ماڈل کالونی میں جب وہ افسا مسجد ملی نا وہاں دکانیں تھی حضرت نے سب ختم کرا دی اس لیے میرے شیخ نے جتنے ادارے بنائے جہاں بھی حضرت نے کوئی جائیداد پائیداد مدرسے کی جیسے ہوتا ہے نا دکانیں بنا لیتے ہیں کہ جی کرایہ ایسا رہے گا حضرت نے کچھ نہیں رکھا فرمایا بس اللہ تعالیٰ جو دیں گے ہم اتنا کام کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ہم اتنا کام کریں گے اس سے بڑھ کر کام نہیں کریں گے کیونکہ کتنے ایسے سیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں جی میں دکانیں بنا دیتا ہوں اس کے کرایے سے آپ اپنا ادارہ چلاتے رہے حضرت نے اس کو کبھی پسند نہیں فرمایا اب اس کی دیکھ لیجیے وہاں قاسم نانوتوی جی نے بھی یہی نصیحت فرمائی تھی کہ جائیداد کوئی مدرسے کی نہ ہو کوئی زمین نہ لینا کوئی جائیداد لینا اچھا جائیداد ہوتی ہے اس کے جھگڑے بھی الگ ہوتے ہیں یہ عجیب ہے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اس کے زمین لے لو او ہو مصیبت وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ جھگڑا یہ جھگڑا فرمایا توکلن علی اللہ اللہ پر توکل کر کے بس کام کرو جتنا ہو اتنا کام کرو خیر تو اب وہ گورنر صاحب کے پاس گورنر صاحب ملنے کے لیے آئے مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو کہا 1,00,000 روپیہ. فرمایا ہمیں ضرورت نہیں. انہوں نے کہا حضرت مجھے اجازت ہے بالکل کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت میں بہت فرمایا کہ ہمیں بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے بہت اصرار کیا. جب بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی گورنر صاحب بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری مدرسے میں ضرورت نہیں ہوتی, ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تم اپنے رب سے مانگتے ہیں, اور اگر عبد الرب سے لے لیا تو رب سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے گا. کیا عجیب, دیکھیے یہ حوصلہ ہے, یہ کہنے کا حوصلہ. کیوں جناب, یہ احسان کا ہمیں کہنا بھی. فرمایا جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم رب سے مانگتے ہیں, اگر عبد الرب سے لے لیا پھر رب کہاں رہا. فرمایا ابھی تو رب دینے والے, عبد الرب سے کیوں لے, ہمارا رابطہ تو رب سے ہے. یہ ہے میرے دوستو, تو یہ وہ چیز ہے استغنا کی دولت جو ہمارے بزرگوں کی امتیازی شان ہے. لہٰذا میرے شیخ کا واقعہ ہے کہ حضرت گلشن میں جب تعمیر ہو رہی تھی تو 6,00,000 روپے قرضہ ہو گیا 80 کے زمانے میں, 6,00,000 روپے قرضہ. تو نواب فیصل صاحب یہ حضرت تھانی کے مرید ہیں, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, اور ان کا حضرت کے آنا جانا بھی تھا. حضرت والا ماں ابراء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں, ماں فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, نواب فیصل صاحب. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ نام کے نواب ہیں ورنہ وہ نو آب ہیں, پانی نہیں ہے. تو انہوں کی حضرت کے پاس آنا تھا تو کوئی تذکرہ ہوا, تو حضرت تذکرے میں پتا چلا کہ جی 6,00,000 قرضہ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نواب جو دبئی کا جو شیخ ہے اس کا گھر ہمارے گھر کے برابر ہے, میری دوستی بھی ہے اس سے, اگر آپ فرمائیں تو میں ان سے کہہ دوں, تو وہ ماشاءاللہ مدرسوں میں دیتا بھی رہتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے آپ کہہ دیجئے. اگلے دن صبح فون آیا کہ حضرت میری اس سے بات ہوگی اور وہ 6,00,000 روپے دینے پر راضی ہو گیا. تو حضرت نے سے فرمایا ٹھیک ہے آپ 6,00,000 روپے لے کر آ جائیے. تو کہا نہیں حضرت تو آپ کو آنا پڑے گا کیونکہ یہاں دستخط کرنے لگے دستخط کرنے ہوں گے. حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب آپ ان سے لے لیجئے. کہا نہیں حضرت آپ کا آنا ضروری ہے. فرمایا میں نہیں آؤں گا. میرے شیخ نے کیا فرمایا کہ میں نہیں آؤں گا. میں کہا حضرت وہ ویسے دے گا نہیں. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ وہ ویسے دے گا نہیں, لیکن اگر میں کسی بادشاہ کے دروازے پر چلا گیا تو اس ادارے کے ماتھے پر یہ کلک کا ٹیکا لگے گا, یہ دھبا لگے گا کہ یہاں کا بانی ایک بادشاہ کے دروازے پر گیا. اور ایک بات اور فرمائی کہ میں نے اپنے شیخ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اس لیے نہیں کی تھی کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جاؤں. حضرت نہیں تشریف لے گئے. شام کو نواب صاحب آئے اور حضرت کے پاس آ کر رونے لگے اور رو کر گلے لگا کر فرمائے کہ حضرت آپ تو ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے, کیا ہم نے اپنے اپنے بزرگوں کو دیکھا اور سنا تھا, دیکھا تھا اور سنا تھا, آپ تو ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے. وہ دن آج کا دن نواب صاحب تشریف لاتے رہتے, دیکھا نا کتنی دفعہ. تو وہ حضرت اب جب بھی آتے ہیں حضرت کو بیٹھے دیکھتے رہتے, حالانکہ حکیم الامت کو دیکھا ہوا. تو میرے دوستو یہ وہ استغنا کی وہ جو دولت تھی, یہ وہ دولت تھی جس کی وجہ سے علماء علماء ہوتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ والے اللہ والے ہوتے تھے. نتیجہ کیا کہ وہ بکتے نہیں تھے, بکاؤ مال نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دفعہ اللہ کے تعالیٰ ایک دفعہ بک جاتے تھے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی غلامی کرتا ہے ساری دنیا کی غلامی سے اس کو چھٹی مل جاتی ہے. اور جو اللہ والوں کی غلامی نہیں کرتا ساری دنیا کی غلامی کرنی پڑتی ہے اس کی. معلوم اسی کو فرماتے ہیں اے تکبر کرتا پیشے شاہ, تو اللہ والوں کے سامنے تکبر کرتا ہے تو میں اللہ والوں کے سامنے اپنے کو مٹاؤں, اور اے توازو کرتا پیشے ابلہ, اور یہ پتلون میں پیشاب بھر کے زپ کھول کر پیشاب کرنے والے اور کھڑے کھڑے موترے والے جن کی پتلونوں میں پاؤ پاؤ بھر پیشاب بھرا ہوا ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے اور اللہ والوں کے سامنے سگنا دکھاتا ہے. یہ وہاں کیا انداز سے فرمایا. فرمایا کہ یہی چیز ہے کہ آج جو دولت جو چیز نظر نہیں آتی, آج مولوی صاحب کو کیا کہتے ہیں, وہ مولی صاحب آ گئے ہیں, مولی صاحب مولی گاجر ہے نا. فرمایا یہ تو مولوی تو اصل میں مولوی ہے, مولا والا جس نے مولا کو حاصل نہیں کیا وہ مولوی کیا ہوا؟ مولوی ہرگز نشد. مولا روم, مہاراج رومی فرماتے ہیں کہ میں ایک عام مولوی تھا لیکن مولا روم بن گیا. کیسے؟ تا غلام شمس تبریزی نشد. جب تک میں نے اپنے شیخ مرشد شاہ شیخ شمس الدین تبریزی کی غلامی نہیں کی اس وقت تو میں ہم بھی وہی تھے, لیکن جب کی تب اس کے بعد کیا بنے؟ مولا روم بن گئے. میرے شیخ فرماتے ہیں آج بھی لوگ وہاں پر ان کو کہتے ہیں مولانا, وہ مولانا آج بھی کہتے ہیں. تو میرے دوستو یہ وہ چیز استغنا کی تھی کہ جو آج ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے. آج ہمیں مخلوق کی غلامی کرنی پڑتی ہے, مخلوق کی خاطر مسئلے بدلنے پڑتے ہیں کہ جن لوگ ناراض نہ ہو جائیں. فرماتے آ یہ کیا غلامی کی اللہ والے کی جنہوں نے؟ پھر ایسا نہیں ہے, پھر انہوں نے بادشاہوں کو بھی للکارا, بادشاہوں کو بھی چیلنج کیا. میرے شیخ فرماتے ہیں یہ نہیں, ضروری نہیں ہے, یہ مت کرو کہ تم بادشاہوں کو للکارو, ممبر پر بیٹھ کے ان کی پتلونے اتارو, یہ نہیں, حق پیش کرو. حکیم الامت سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ انگریزوں سے ڈرتے ہیں, انگریز سے ڈرتے ہیں. حضرت نے فرمایا حکومت سے ڈرتے ہیں, جو انگریزوں کی حکومت تھی نا. فرمایا تم حکومت کی کیا بات کرتے ہو, میں تو چوہے سے بھی ڈرتا ہوں. تم حکومت کی بات کرتے ہو کہ فرمایا میں تو چوہے سے بھی ڈرتا ہوں بھائی, اور یہ ڈرنا کوئی ایسی بری چیز بھی نہیں ہے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ میاں مجھے ڈر لگ رہا ہے, فرعون کے پاس میں جا رہا ہوں مجھے ڈر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ لا تخافا, کیا تسلی ہے. یعنی کہ ارے نبیوں کا ڈرتا, تجھے نبوت بھی ایسا ڈرتا, ایک تھپڑ جلال اتنا, ایک تھپڑ سے چپتی کا تو وہ مر گیا, وہ اتنا تو جلال, اور ایک حکومت سے ڈرتا ہے, فرعون سے ڈرتا ہے. نہیں لا تخافا, ڈرو مت, انی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا عجیب, دیکھیے یہ محبت کی کیسا, اسمع و ارا, کہ دیکھو گھبراؤ مت, تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے. ایک ساتھ بھی خبر دی اور اسمع انی معکما, جملہ اسمیہ سے فرمایا, جملہ اسمیہ سے ثبوت اور دوام پر دعوت کرتا ہے کہ یعنی ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اور دیکھو اسمع و ارا, اور تسلی دے دی کہ میں تمہیں تمہاری سنوں گا بھی اور تمہیں دیکھوں گا بھی. جو پتا چل, اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے محبوبانہ کلام فرمایا, جلال ہی نہیں کہ ہم آپ دیکھتے ہیں, نہیں, انی فرمایا, انی معکما کہ انی میں ساتھ, ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, نحنو, ورنہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ قرآن مجید میں شاہی کلام کے طور پر فرمایا, لیکن یہاں محبوبانہ, کیونکہ تسلی کی ضرورت تھی. تو تسلی میں جلال نہیں ہے, جمال چاہیے ہوتا ہے, یا جمال ہی شان اللہ تعالیٰ دکھائے. انی معکما اسمعو و ارا, حالانکہ فرماتے نسمعو و نرا, کہ ہم تمہاری سننے ہم دیکھیں گے بھی, لیکن کیا فرمایا کہ میں تمہاری سن بھی رہا ہوں, یعنی یہ شفقت, شفقت کے ساتھ کہ سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. زیادہ تشریف لے کے اس کے بعد تو اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر ڈر رہے ہیں, اور مولوی سے کہتے ہو تم حکومت سے ڈرتے ہو. تو حکیم الامت نے کیا بات فرمائی, میں تم حکومت کی بات کرتا ہوں, میں تو چوہے سے بھی ڈرتا ہوں. لیکن اس زمانے کا ایک لاٹ پادری تھا, وہ لاٹ پادری تھا, ایک بڑا پادری تھا جو انگریزوں کا. پادری پر ایک بات یاد آئی, میرے شیخ نے فرمایا موریشس میں ری یونین میں, وہ فرانس کے جزیرہ ہے ری یونین, تو وہاں حضرت تشریف لے گئے, تو وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہاں کی جو انگریز لڑکیاں چٹی پہنی ہوئی ٹانگیں کھلی بھی وہ ہم کو اشارے مارتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اصل میں وہ آپ کو اشارے اس لیے کرتی ہیں جو آپ جو ہے داڑھی والے کم نظر آتے ہیں, تو آپ کو سمجھتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کے جو داڑھی والے ٹوپی والے نظریں جھکائے جا رہے ہیں, یہ لوگ پادری لوگ ہیں, یہ مسلمانوں کے پادری ہیں. اور پادری کے کیا معنی ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا پادری کے معنی ہے کہ جس کی بات ری کنڈیشن ہو چکی ہو, یعنی جس کے اخلاق رزیلا اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو چکے ہو. یہ فرمایا حضرت نے, دیکھیں نا کیسی پادری کے حضرت نے فرمایا وجہ تسمیہ, پادری یعنی پاد ری کنڈیشن ہو چکی ہے, اخلاق رزیلا اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو چکے ہیں, گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو چکے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ ان کو آپ سے اس نے گمان ہے کہ ایک تو یہ پادری لوگ ہیں تو اس لیے وہ آپ کو حیرانگی سے دیکھتی ہیں, کیونکہ سب کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب تو ہمارے سوراخوں کے چکر میں گھوم رہے ہیں, تواریخ کے چکر میں اپنی تواریخ خراب کر رہے ہیں. ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر تاریخ بھی بدلی,
ادب کا شعر ہے. ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر تاریخ بھی بدلی. یعنی وہ حسین لڑکی 16 سال کی 80 سال کی ہو گئی, جغرافیہ بدل گیا نا. وہ لڑکا جس کی داڑھی مونچھ رہی تھی, جس کو شامی کباب بریانی انڈے مرنڈے کھڑا گوسا کھلایا جا رہا تھا, اب اس وہ بڑی بڑی مونچھیں نکل آئے. تو معروفی فرماتے ہیں کہ وہی جو تھا چوبا بدنامی برایت ریشے ہو, اسی بدنامی کی حالت میں اس کی مونچھیں نکل آئی اور تاڑی نکل آئی. تو فرماتے ہیں کہ اب تو کوئی بھی اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ پوچھنا دور کی بات, دیو راہ ننگ آئے تھا سفتی سے ہوں, شیطان بھی اس کی خیریت نہیں پوچھتا. یہ عالم ہو جاتا ہے. اب ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر تاریخ بھی بدلی. نہ ان کی ہسٹری باقی, نہ تیری مسٹری باقی. وہ جب مسٹر صاحب بنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے, اب پوچھتے ہی نہیں ہے. تاریخ جغرافیہ بدل گیا, تاریخ بدل گئی. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اپنی تاریخ کو سیاہ مت کرو. ان حسینوں کے چکر میں گھوم کر لڑکے اور لڑکیوں کے اپنی تاریخ کو سیاہ مت کرو. اب حضرت نے فرمایا, ایک تو یہ وجہ کہ وہ پادری سب دیکھتے ہیں, سب ہمارے سواری کے چکر میں گھوم کر گھوم رہے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں یہ پادری لوگ ہیں کہ ہم کو دیکھتے نہیں ہے, نمبر ایک بات. اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہی, جتنے انگریز ہیں یہ آؤٹ آف اسٹاک ہیں, ان کا مال ختم, مال پانی ان کا ختم ہے. بتائیے جو مسلمان پادری لوگ ہیں یہ فل اسٹاک ہے. سب علماء سے حضرت تقریر فرما رہے ہیں یہ فل اسٹاک ہے, اس لیے وہ آپ کو دیکھتی ہے. لیکن فرمایا کہ جب وہ اگر آپ کو اشارے بھی کرے تو دیکھو مت, نظر بچاؤ. پھر حضرت نے اسی وقت ایک شعر فرمایا, فل بدی فرمایا, میرا یہ شعر پڑھو لیکن نظر نیچی کر کے, دیکھ کر مت پڑھنا. جیسے حضرت کا سفر تھا امریکہ کا, تو جرمن ایئرپورٹ پر فرینکفرٹ جس کا نام ہے وہاں اترے, وہاں اسٹے تھا کچھ دیر کے لیے, رکے, دوسرے جہاز سے جانا تھا. تو حضرت کے ساتھ ایک ساتھی تھے, تو وہ کچھ معلومات کرنے کے لیے کاؤنٹر پر گئے. تو جرمن لڑکی تھی وہاں پر, چٹی پہنے ہوئے, ننگے ہوتے ہیں بالکل. یہ تو کہ ابھی ہمارے دوست ہیں وہ برطانیہ میں رہتے, تو میری ان سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے کمپیوٹر پہ پتہ چلتا ہے وہاں موسم ٹھنڈک ہے. میں نے کہا آج کل تو تمہارے ابر چھا, کہہ رہا ہاں یار شکر ہے اللہ کرے دھوپ نہ نکلے تو اچھا. تو میں پوچھے, میں نے پوچھا کیوں, کہہ رہا یار یہ دھوپ نکلتے ہی ان کے کپڑے اتر جاتے. تو وہ ایسی جرمن لڑکی, وہ صاحب بڑے میاں تھے, بڑی عمر تھی, انہوں نے آج حضرت سے کہا کہ حضرت میں پاگل ہو جاؤں, میں پاگل ہو جاؤں. حضرت پوچھے کیا بات ہے, انہوں نے کہا حضرت وہ جرمن لڑکی جو ہے جس سے میں فلائٹ کے بارے میں انکوائری کر رہا ہوں, معلومات حاصل کر رہا ہوں, وہ آتی ہے میرے قریب, منہ میرے قریب کرتی ہے, بات کرتی ہے, پھر مٹکتی بھی جاتی ہے, چوتر ہلاتی بھی دور جاتی ہے, پھر آتی ہے جاتی ہے, مجھے پاگل کر رہی ہے وہ, یا تو وہ مجھ سے نپٹ جائے گی یا میں اس سے نپٹ جاؤں گا. اور اس کا نام ہوگا ملاپٹا. دیکھیں صاحب مولانا یہ ملاپٹا کیسا ہے, باب مفالت کے وزن پر ہے کہ نہیں ہے, جانبین کی طرف سے نپٹنا ہوگا, جس کا نام ہے ملاپٹا. تو حضرت نے حضرت مسکرائے, پھر حضرت فرمایا کہ اچھا چلو, فرمایا کہ فوراً شعر فرمایا کہ فرمایا نظر نیچی کرو اور یہ شعر پڑھو. پھر حضرت نے یہ جرمنی کا شعر ہے, میڈ ان جرمنی لکھا رہتا نا, یہ بڑے خوش ہوتے. حضرت نے یہ شعر فرمایا کہ آگے سے موت, ان حسینوں کا کیا ہے, آگے سے موت یعنی پیشاب, پیچھے سے کو یعنی پخانا, یہی تو ہے دو سوراخ جن کے لوگ عاشق ہیں ان میں کیا ہے, آگے سے موت پیچھے سے گو, اے میر جلدی سے گراخ. لیکن فرمایا کہ نظر بچا کر کرنا, اگر نظر ڈال دی تو سارے معلوم بھی ہے گندگی پھر بھی گھسے گا. یہ فرمایا نظر بچا کر. تو وہ صاحب نے پڑھا گرا کر کہا اس مراد میں سے مجھ کو بڑا فائدہ ہوا. اگر کسی حسین پر نظر پڑے فوراً نظر نیچی کر کے یہ شعر پڑھے کہ اے آگے سے موت پیچھے سے گو, اے میر جلدی سے کرا تھو, تھوڑا سا تھوک بھی دے گندگی کا مراغبہ کر کے کہ کیا گندے مقامات کے لیے ہم جو ہے وہ گندے مقامات سے عبور کر کے مرور کر کے سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد وہ فل بدی شعر جو فرمایا ری یونین میں, وہ شعر سنیے. حضرت فرمایا نظر بچا کے یہ شعر پڑھو, وہ بھی شعر فل بدی. وہ کیا ہے کہ اس نے کہا کم ہیئر, چلو کم ہیئر ادھر آؤ, اس نے یعنی لڑکی اشارہ ماری, اس نے کہا کم ہیئر, ادھر آؤ، وہ انگریز لڑکی ملاؤں کو بلا رہی ہے. تو فرمایا آپ کیا، اس نے کہا کم ہیئر، میں نے کہا نو پلیز، اس نے کہا کم ہیئر، میں نے کہا نو پلیز، اس نے کہا کیا وجہ، مفت میں مل رہی ہوں پھر بھی نہیں تو لیتا ہے مجھے، مفت کا مال ہے ظالم، لے لے. اس نے کہا کیا وجہ، اب تو ہمارے پیچھے پاگل گھوم رہے اور تو کہتا ہے کہ نہیں نو پلیز، کیا بات ہے. اس نے کہا کیا وجہ، میں نے کہا خوف خدا. آ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رجل ذات امرات ذات منصب و صفات، وہ مرد، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کو ایک خوبصورت عورت اور اعلیٰ خاندان کی عورت بلائے، اشارہ کرے کہ آجا سینے نال لگ جا کھا کر کے، لیکن وہ کیا کہتا ہے، فقال انی اخاف اللہ، وفی روایت انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. قیامت کے دن ایسے مرد کو عرش کا سایہ ملے گا. جی جناب، عرش کا سایہ، لیکن جان بوجھ کر حسینوں میں نہ گھسے، یہ تو ایسا موقع خدا نہ خاصتا ہو. اس صورت میں یہ نہیں کہ کہا کہ ویک میں تجھے کہوں گا تو مجھے بلانا، میں منع کروں گا. یہ موقع ہے، یہ وقت پر پتہ چلتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے حکمت بھی سیکھو کہ دین کا کام کرنا کیسے، کسی سنت پر عمل کرنا کیسے. اس پر ایک واقعہ سنیں، شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا. تب اس نے حدیث شریف پڑھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کی خدمت کرتے تھے. اب حدیث شریف یہ پڑھ لی اس نے، اب وہ بھی گیا ایک بیوہ کے گھر میں پہنچ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ میرے لائق کوئی خدمت. وہ بیوہ تھی جوان اور یہ تو طالب علم تھا. اب اس کی نیت کیا تھی کہ میں خدمت کروں، اخلاص بیچارے تھا اخلاص، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں ہر اخلاص جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتا، تابع سنت ہونا چاہیے اخلاص. اب وہ دیوا نے کہا اچھا، اس نے کام بتا دیا. اب یہ روزانہ جاتا اس کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا پوچھتا. ایک دن کیا ہوا کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس نے کہا آؤ اندر آ جاؤ، اندر کچھ کام ہے. اس نے کہا اچھا چلو بھائی اندر. اب اندر گیا تو اس نے وہی عزیز مصر والا معاملہ کر دیا کہ آ جا ہائی تلک، آ جا سینے نال لگ جا کھا کر کے. اب تو وہ پریشان کہ یہ کیا، میں تو دین کی نیت سے آیا ہوں، یہ تو عجیب الٹا معاملہ. اب وہ بےچارا پاگل ہو گیا، دماغ گھوم گیا. ظاہر بات چیز ہے اس کی، اسی نے تو منع کیا کہ دیکھو حسینوں کے قریب بھی مت رہو، دور دور رہو، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر شہوت کا مادہ رکھا ہے، یہ بھڑکے گا، اس لیے دوری کا حکم ہے. اب وہ پریشان، لیکن چونکہ اخلاص تھا، اس نے اللہ سے دل میں دعا مانگی، اللہ مجھے بچا لے، میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا اور مروث نہیں ہونا چاہتا. روسن لید پخانے میں گھسنا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی، اس کے دل میں آیا کہ اچھا میں سنجا تو کر لوں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب وہ لیٹرین میں گیا، اس زمانے میں کھٹی سسٹم ہوتا تھا، یعنی لوگ ہنستے تھے تو لوگ ہٹتے تھے دن بھر، تو شام کو بھنگی آ کر وہ سب مسٹر ہیک آتے تھے اور وہ سارا ہگرا ہگوا ہگاس لے جاتے تھے. اب اس نے پخانا تھا تو کیا کہ سارا پخانا اپنے جسم پر مل لیا، سب سے لے کر پاؤں تک پورا پخانا لگا دیا اپنے جسم پر. کس لیے؟ صرف گناہ سے بچنے کے لیے. اللہ اکبر. میرے شیخ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سے یہ بھی کام کیا. اب اس کے بعد اس حالت میں باہر آیا، اب جو اس نے دیکھا رہے کب بہت یہ کیا تم نے گندگی لپیٹ لی، جلد باہر نکل یہاں سے بھاگ. اب وہ گیا نہر پر نہایا، نہر پر نہا کر شاہ صاحب کے درس میں بیٹھا. اب شاہ صاحب نے اسے پوچھا یہ تیرے خوشبو کیسے آ رہی ہے، عجیب اس کے بدن سے خوشبو پھوٹنے لگی. شاہ عبد العزیز کا محسوس دیر بھی پوچھا کہ ظالم تو طالب علموں کا ایسے خوشبو لگاتے. حضرت منع فرماتے تھے طالب علموں کو کہ زیادہ حسین بن کر مت رہو، لہٰذا یہ جو ہمارے علماء اللہ والے جو طالب علموں کے سر منڈواتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، کیونکہ جو طالب علم اس چکر میں پڑے گا، بالوں کے چکر میں، وہ پڑے گا کیا؟ جو ہر وقت اپنی بنا سوار میں لگا ہوا ہے وہ پڑے گا کیا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کہ طالب علموں کے سر منڈوا دینا، اور یہ طریقہ صدف صالحین سے چلا آ رہا ہے جناب. اب حضرت نے ڈاٹا کی کیا کیا تو فرمایا کہ کیا واقعات ہے.
سے بہت حضرت جب اسرار کیا تو اس نے بتایا کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ ہوا ایسا ایسا واقعہ ہوا کہ جب میں نے غسل کیا تو جہاں جہاں پخانہ لگا تھا وہاں سے خوشبو پھوٹنے لگی خوشبو نکلنے لگی. تو یہ ہے میرے دوست اخلاص. لیکن میرے شیخ نے واقعہ سنا کر فرمایا کہ حدیث شریف پر عمل کرنے سے پہلے علماء ربانیین سے پوچھو, اللہ والوں سے پوچھو کہ میں اس حدیث شریف پر عمل کیسے کروں. اب آج ہی کوئی بیوہ کے پاس پہنچ جائے تو اور واقعات بھی ہیں لیکن اب سناؤں گا تو پھر کہو گے مولوی صاحب گرمی چڑھ رہی ہے. لیکن اس لیے بزرگوں نے منع کیا تو حضرت نے ان سے کیا فرمایا کہ دیکھو نظر بچاؤ, نظر بچاؤ تو تمہارا حسن, تم نظر بچا کر یہ شعر پڑھو. کہ اس نے کہا کمیر, میں نے کہا نو پلیز. اس نے کہا کیا وجہ, میں نے کہا خوف خدا. لہٰذا اس لیے میرے دوستو حسینوں کے قریب بھی نہ رہے. ہو گیا نا, میں کوئی واقعہ سنا رہا تھا میرے خیال میں جس میں یہ واقعہ بیچ رہا ہے. چلو بس کافی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے وہ اخلاص, وہ درد دل جو اپنے اولیاء کو عطا فرمایا, استغنا جو علماء کا زیور ہے, جو استغنا ہے نا یہ اصل میں علماء کا زیور ہے. زیور جیسے سجتا سنورتا ہے نا. لہذا عالم ہو, اللہ والا ہو, دین کا خادم ہو, اس میں استغنا کی دولت نہ ہو تو پھر وہ جو ہے, پھر وہ استغنا کی دولت نہ ہو وہ دنیا کا لالچی ہوتا ہے میرے دوست. پھر وہ دنیا کا لالچی ہوتا ہے, پھر اس کی عزت نہیں ہوتی. علماء کا وقار ہے, یہ علماء کا وقار ہے, دین کے خادموں کا وقار ہے. وہ کیا, استغنا ہو, مخلوق پر نظر نہ ہو, صرف خالق پر نظر ہو. اللہ تعالیٰ یہ دولت جو ہمارے بزرگوں کی ہے وہ ہمارے قلوب کو اپنے فضل سے عطا فرما دے. اللہ اور